मुट्ठी में।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू है, आप सुन रहे हैं खबरों और हालात हाजरा पर मबनी हमारा खुसूसी रेडियो प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपके लिए नश्रे मुकर्रर के तौर पर पेश किया जा रहा है।
अस्सलामुअलैकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। हिलमंद और हिरात में जुमे के रोज दो मुख्तलिफ धमाकों में कम से कम 5 शहरी हलाक और 7 खवातीन जख्मी हो गई हैं। हिलमंद के सूबाई हुकूमत के तर्जुमान उमर जव्वाक ने सहाफियों को बताया कि जुमे के रोज सुबह 11 बजे के लगभग लश्कर का कंधार शाहराह के 4 गोल के इलाके में एक मुसाफिर गाड़ी सड़क के किनारे नस्ब बारूदी सुरंग से टकरा गई। इसी दौरान आज जुमे के रोज सुबह हिरात के जिले कोशक कोहना में सड़क किनारे नस्ब बारूदी सुरंग के धमाके में 7 खवातीन जख्मी हो गई। अभी तक किसी ग्रुप ने धमाकों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, ताहम सूबाई अहदेदारों ने तालिबान पर शाहराह पर एक बारूदी सुरंग नस्ब करने का इल्जाम आयद किया है। उधर बगलान में सूबाई पुलिस का कहना है कि गुज़श्ता रोज बगलान में पुलिस स्पेशल फोर्सेस का कमांडर शरीफुल्ला शरीफी अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज और तालिबान के माबेन मुसल्लह तसादुम के दौरान मारा गया। बगलान में सिक्योरिटी वाकये पर तालिबान ने ताहाल कोई तबसरा नहीं किया है। काबुल में आज जुमे के रोज हिजबे इस्लामी के सैकड़ों अरकान ने अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के मुतालबे के तहत एक और एहतजाजी रैली निकाली। पार्टी के रहनुमा गुलबदीन हिकमतयार ने बुलेट प्रूफ स्टेज से मुजाहरीन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की फौजियों को 1 मई की हतमी तारीख से पहले ही अफगानिस्तान छोड़ देना चाहिए और अफगान आवाम को अपने मुस्तकबिल के बारे में खुद फैसला करने की इजाजत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में लोग सदर अशरफ गनी की हुकूमत को कबूल नहीं कर रहे हैं और उन्हें इख्तदार अफगान आवाम की नुमाइंदा हुकूमत के सपुर्द कर देना चाहिए। अक़वामे मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल ने म्यांमार में मकबूल रहनुमा आंग सान सू ची और सदर विन यिंट समेत तमाम ज़ेरे हिरासत अफराद को रिहा करने और तशद्दुद के खात्मे का मुतालबा दोहराया है। जुमेरात के रोज एक बयान में कौंसिल ने म्यांमार में तेजी से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया और जमहूरियत के हामी मुजाहरीन के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के जरिए ताकत के इस्तेमाल और खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों शहरियों की हलाकत की शदीद मजम्मत की। पुलिस का कहना है कि जुनूबी बांग्लादेश में रोहिंग्या पनागुजीन कैंप के करीब आरसी मार्केट में आग लगने से 20 से ज्यादा दुकानें तबाह हो गई हैं और कम से कम 3 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि फायर फाइटर्स को आग पर काबू पाने में कई घंटे लगे, जिसके बाद मलबे से लाशें निकाल ली गई हैं। आग जुम्मे की सुबह उस वक्त भड़क उठी जब म्यांमार के रोहिंग्या पनागुजीनों के वसी और इस कैंप के रिहायशी अभी सो रहे थे। ये वाजे नहीं है कि आग कैसे शुरू हुई। ताइवान की एक एक्सप्रेस ट्रेन जिस पर तकरीबन 500 मुसाफिर सवार थे एक सुरंग में पटड़ी से उतर गई। आज जुम्मे के रोज होने वाले इस हादसे में 48 मुसाफिर हलाक हो गए और दर्जनों जख्मी हैं। ये ताइवान में रेल का 4 अशरों में बदतरीन हादसा है। आईएमएफ की जानिब से कर्जे की अगली किस्त की मंजूरी के बाद पाकिस्तान ने रवा हफ्ते नए यूरो बॉन्ड्स भी जारी किए हैं, जिनसे मुल्क को मजीद 2.5 अरब अमरीकी डॉलर की फौरी आमदनी मुमकिन होगी। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत को कर्जों और दीगर जरूरी अदायगियों के लिए इस अमल से कलील मुद्दत में निस्बतन कम शरे सूद की अदायगी पर नए किस्त मिल गए हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के हल्के NA-75 डस्का का जिमनी इंतखाब दोबारा कराने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखते हुए हुक्मरा जमात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को बरकरार रखा जिसके मुताबिक इस पूरे हलके में इंतखाब होना है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,232 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। केसेस की यह तादाद 18 जून सन 2020 के बाद सबसे ज्यादा तादाद है। भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत के पेश नजर नई पाबंदियां आयद की जा रही हैं। امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعرات کے روز کابینہ کا پہلا اجلاس منعقد کیا جس میں انہوں نے اپنی کابینہ کے 5 ممبران کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ عوام کو $2 ٹریلین کے انفراسٹرکچر منصوبے کی تفصیل سے آگاہ کریں۔ صدر جو بائیڈن نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس حکم نامے میں توسیع نہیں کی ہے جس کے تحت بہت سے عارضی ملازمین کے امریکہ آنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اس آرڈر کی میعاد بدھ کے روز ختم ہو گئی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر تازہ ترین خبروں اور اہم رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کی پہلی رپورٹ سے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے قرضے کی اگلی قسط کی منظوری کے بعد پاکستان نے رواں ہفتے نئے یورو بانڈز بھی جاری کیے ہیں جن سے ملک کو مزید 2.5 ارب امریکی ڈالرز کی فوری آمدن ممکن ہوگی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ حکومت کو قرضوں اور دیگر ضروری ادائیگیوں کے لیے اس عمل سے قلیل مدت میں نسبتاً کم شرح سود کی ادائیگی پر نئے قرضے مل گئے ہیں۔ معاشی تجزیہ کاروں کے خیال میں برآمدات بڑھانے تک قرضوں کے بھاری بوجھ کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ تفصیل جانتے ہیں محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
پاکستان نے 4 سال کے بعد رواں ہفتے پہلی بار عالمی مارکیٹ میں 2.5 ارب ڈالر امریکی مالیت کے یورو بانڈز فروخت کے لیے پیش کیے ہیں۔ اس بار پیش کیے گئے بانڈز 3 مختلف قیمتوں پر مبنی تھے جن میں 5 سال، 10 سال اور 30 سال کی مدت کے لیے بانڈز شامل ہیں، اور ان پر سرمایہ کاروں کو 5 سال میں سرمایہ کاری کرنے پر 6%، 10 سال کے لیے سرمایہ کاری پر 7.37%، جبکہ 30 سال سرمایہ کاری پر 7.87% کا منافع دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ بانڈز کے اجرا سے صرف چند روز قبل ہی پاکستان کو بین الاقوامی مالیاتی ادارے یعنی آئی ایم ایف کی جانب سے قرضے کی نئی قسط جاری کیے جانے کی منظوری ملی ہے۔ سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا کا کہنا ہے کہ ملک گزشتہ 8 ماہ میں قرضے کم ملے، جس کی وجہ سے پچھلے قرضے چھڑانے کے لیے حکومت کو تقریباً 2.5 ارب ڈالر کے لگ بھگ رقم کی ضرورت تھی۔
سال کے پہلے 8 مہینے میں جو نیٹ پیسہ تھا بوروئنگ کا جو پاکستان میں آیا، وہ چونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں تھا، وہ تقریباً 24% گر گیا تھا۔ تقریباً اتنا ہی 2.5 ارب ڈالر کے قریب گر چکا تھا۔ تو ہمیں تو میک اپ کرنا ہے اس لیے کہ ہمارے جو قرضوں کی واپسی جو بوجھ ہے وہ تو بڑھتا جا رہا ہے۔
ادھر دوسری جانب ماہر معاشیات سمیع اللہ طارق کے خیال میں بانڈز کے اجرا سے ملکی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔
معیشت تو یوں تو دیکھیں تو آج تو جیسے اچھے اثرات آتے ہیں، کیونکہ جب آپ گلوبلی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی سٹوری یہ ہے اور پاکستان بانڈ ایشو کر رہا ہے اور اس پر رسپانس آتا ہے، تو اس سے ایک تو یہ لگتا ہے کہ گلوبلی انویسٹرز کا کانفیڈنس ہے پاکستان کے اوپر، اور وہ پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان ٹھیک راستے پہ جا رہا ہے جب بھی وہ پیسے لگاتے ہیں، ورنہ تو ظاہر ہے پیسے کی سیفٹی کا ایشو ہو جائے۔
تاہم حفیظ پاشا کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں پاکستان نے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے بانڈز پر منافع کی شرح کافی زیادہ رکھی ہے، جس کی وجہ معیشت کی خراب حالت اور پھر عالمی کریڈٹ ریٹنگ کمپنیوں کی جانب سے پاکستان کی ریٹنگ پست رکھنا ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان بانڈز کے اجرا سے ملک کو کم وقت میں نسبتاً سستے قرضے میسر آ جاتے ہیں، لیکن اس طریقے سے پاکستان کو گزشتہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے نئے قرضوں کو حاصل کرنا ہوتا ہے، اور اس سے چھٹکارے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اپنی جمود کا شکار برآمدات کو بڑھائے تاکہ زیادہ زر مبادلہ کمایا جا سکے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پختون تحفظ موومنٹ پی ڈی ایم نے بے بنیاد الزامات کی بنیاد پر کارکنوں کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سندھ سے رکن قومی اسمبلی علی وزیر کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ منظور پشتین کہتے ہیں کہ پاکستان میں نسلی امتیاز کو پروان چڑھایا گیا ہے اور ریاست کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں کو دبانے کی بجائے مسائل حل کرنے پر توجہ کرنا چاہیے۔ اسلام آباد میں رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ علی وزیر کو 4 ماہ سے بے بنیاد الزامات کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے۔ پی ٹی ایم رہنما کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ کھلے دل سے مذاکرات شروع کیے ہیں، لیکن حکومت نے مذاکرات کی پاسداری نہیں کی۔ مصدقہ ذرائع کے مطابق وزیر دفاع پرویز خٹک، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی پر مشتمل حکومتی رہنماؤں کے پی ٹی ایم کے ساتھ جاری مذاکرات کا سلسلہ علی وزیر کی گرفتاری کے بعد سے تعطل کا شکار ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان کے ضلع اٹک کے علاقے فتح جنگ سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سرمد سلطان کے غائب ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ سرمد سلطان کا غائب ہونا گزشتہ رات سے پاکستان میں ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ فتح جنگ پولیس کے مطابق اب تک ان کے پاس سرمد سلطان کے گم ہو جانے کے حوالے سے کوئی درخواست نہیں دی گئی۔ انسانی حقوق کے کارکن کہتے ہیں کہ ایک تاریخ دان کی آواز کو دبانے کے لیے اسے غائب کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ۔ रिपोर्ट में कुछ देर के बाद। भारत में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस में एक बार फिर तेजी से इजाफा हो रहा है और सूरत हाल संगीन होती जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 81,466 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई, जबकि 469 अफराद हलाक हो गए। इससे पहले 2 अक्टूबर को एक दिन में 81,484 मुस्बत केसेस पाए गए थे। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के नफाज को खारिज अज़िम्कान करार दिया जा रहा है और एहतियाती तदाबीर और वैक्सीन लगवाने पर जोर दिया जा रहा है। मजीद तफसीलात नई दिल्ली से सुहेल अंजुम की रिपोर्ट में।
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नई दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत में कोरोना वायरस की ये दूसरी लहर है जिसके मजीद तेज होने का अंदेशा है। कोरोना वायरस की जो नई किस्म दरियाफ्त हुई है वो पहले के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। उनके मुताबिक इस वक्त भारत में कोरोना की सूरत हाल वैसी ही है जैसी कि क्रिसमस के दौरान बर्तानिया में थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इक्तसादी मशीरों के ग्रुप की सरबराह सौम्या कांति घोष ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि जिस तरह केसेस में इजाफा हो रहा है उसके पेश नजर कहा जा सकता है कि 15 फरवरी से शुरू होने वाली दूसरी लहर अप्रैल के निसफ आखिर में अपने उरूज पर पहुंच जाएगी। एम्स के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर एमसी मिश्रा का कहना है कि गुज़श्ता दिनों जब केसेस में कमी आई और वैक्सीन आ गई तो लोगों ने एहतियात तर्क कर दी। उनके मुताबिक मास्क, सैनिटाइजर, हाथ धोना और सामाजिक फासला बहुत जरूरी है।
चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चल रहे हों, चाहे वो इलेक्शन रैली में जा रहे हों, चाहे वो काम पे जा रहे हों, चाहे वो शॉपिंग के लिए जा रहे हों, स्कूल कॉलेजेस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो लोगों को ये लगने लगा था कि कोरोना समाप्त हो गया, कोविड समाप्त हो गया।
उनके बकौल उस वक्त तक सूरत हाल नहीं बदलेगी जब तक लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। महकमे सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि एहतियाती तदाबीर के अलावा ये पता लगाने की भी जरूरत है कि कोरोना से मुतासिर होने वाला शख्स किस किस से मिल रहा है, क्योंकि वो जिससे मिल रहा है उसमें भी वायरस का इम्कान है।
लेकिन उसके अलावा उस व्यक्ति के दोस्त कौन है, वो व्यक्ति कहाँ से दूध खरीदता था, कहाँ से सब्जी खरीदता था, कहाँ से फल खरीदता था, कहाँ सिगरेट पीता था, किसके साथ चाय पीता था, वो सब भी उनके क्लोज कॉन्टेक्ट है। इन सबको छोड़ा जा रहा है, इनको नहीं ट्रेस किया जा रहा।
महाराष्ट्र हुकूमत ने पुणे में केसेज में इजाफे के पेश नजर आइंदा 7 दिनों के लिए तमाम मॉल्स, सिनेमा हॉलों, शराबखानों और होटलों को बंद करने और 12 घंटे के रात के कर्फ्यू का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में 11 अप्रैल तक तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जबकि दिल्ली में तमाम स्कूल पहले से बंद हैं। सोहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
नई दिल्ली के जेर इंतजाम कश्मीर की पुलिस का कहना है कि शोरश सदा इलाके में भारत नवाज सियासतदानों, बिलखसूस हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी के लीडरों और कारकुनों को अलहदगी पसंद अस्करियत पसंदों की तरफ से शदीद खतरा लाहक है, जिसके पेश नजर उनको तहफ़ फराहम करने के सिलसिले में अपनाई जाने वाली हिकमत अमली को तब्दील किया जा रहा है। एक आला पुलिस अहदेदार विजय कुमार ने दारुल हुकूमत श्रीनगर में नामा निगारों को बताया कि जुमेरात को शहर के मजाफाती इलाके नौगाम में वाकई बीजेपी के एक मकामी लीडर के घर पर किए गए हमले में मुलविस 4 में से 3 अस्करियत पसंदों को 24 घंटे के अंदर अंदर एक मुकाबले के दौरान हलाक कर दिया गया। तफसीलात श्रीनगर से यूसुफ जमील की रिपोर्ट में पेश करते हैं।
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने बताया कि नई हिकमत अमली के तहत अहम शख्सियात और सियासतदानों का हासिल सिक्योरिटी कवर को मजबूत किया जाएगा। उनकी हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों को नए तकाजों के मुताबिक तरबियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गर्चे खतरा सभी भारत नवाज सियासतदानों को है, बीजेपी के लीडर और कारकुन अस्करियत पसंदों के खास हदफ हैं।
मेरा मानना है कि ये थ्रेड हर एक पोलिटिकल पार्टी के लिए है, और लेकिन उसमें भी कुछ लोग ज्यादा होता है। जब हर एक आदमी का, हर एक पर्सन का, हर एक पार्टी का अलग थ्रेड होता है। मैं मानता हूँ कि बीजेपी के जो एक्टिविस्ट है, लीडर है, उनको ज्यादा थ्रेड है।
पुलिस हुकाम ने इससे पहले कहा था कि भारत नवाज सियासतदानों और दूसरे जद पजीर अफराद को उन पर अस्करियत पसंदों की तरफ से होने वाले हमलों में इजाफे के पेश नजर ज्यादा एहतियात बरतने और उनकी हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों को मजीद चौकन्ना रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। अस्करियत पसंदों और सरकारी दस्तों के दरमियान मुकाबला जुमे को अललसबा जनूबी जिला पुलवामा के काकपुरा इलाके में शुरू हुआ था। विजय कुमार ने यह दावा किया कि कई घंटे तक जारी रहने वाली झड़प के दौरान हलाक किए गए अस्करियत पसंदों का ताल्लुक अलदम लश्कर और अल बद्र मुजाहिदीन से था। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के दौरान वो बंदूक SLR भी बरामद कर ली गई, जो नौगाम में हदब बनाए गए पुलिस एहलकार से छीन ली गई थी। पुलवामा में जुम्मे को हुए मुकाबले के दौरान मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने सड़कों का रुख किया। वो भारत से आजादी के मुतालबे के हक में नारे लगाते हुए एनकाउंटर की जगह के करीब बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए ताकत इस्तेमाल की। एक 25 साल खातून के टांग में گولی لگی جبکہ ایک اور مقامی شہری چھرے والی بندوق کے استعمال کے نتیجے میں شدید زخمی ہوا. تاہم آئی جی پی نے بتایا کہ اس موقع پر ان کے بقول سنگ باری کے نتیجے میں 2-3 لوگوں کو معمولی چوٹیں آئیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم عسکریت پسندوں اور سرکاری فورسز کے درمیان مقابلوں میں حالیہ ہفتوں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ طرفین کے درمیان مقابلوں میں اس سال اب تک 30 کے قریب عسکریت پسند مارے جا چکے ہیں جن میں 2 اعلی کمانڈر بھی شامل تھے. ان مقابلوں میں اور عسکریت پسندوں کی طرف سے اچانک کیے گئے حملوں میں 14 سیکیورٹی اہلکار بھی کام آ گئے ہیں. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
افغانستان میں ہلمنڈ اور حرات میں جمعے کے روز 2 مختلف دھماکوں میں کم از کم 5 شہری ہلاک اور 7 خواتین زخمی ہو گئیں. ابھی تک کسی گروپ نے دھماکوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم صوبائی عہدیداروں نے طالبان پر شاہراہ پر ایک بارودی سرنگ نصب کرنے کا الزام عائد کیا. بغلان میں صوبائی پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات بغلان میں پولیس اسپیشل فورسز کے کمانڈر شریف اللہ شریفی، افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے مابین مسلح تصادم کے دوران مارا گیا. بغلان میں سیکیورٹی واقعے پر طالبان نے تاحال کوئی تبصرہ نہیں کیا. تائیوان کی ایک ایکسپریس ٹرین میں جس میں تقریباً 500 مسافر سوار تھے، ایک سرنگ میں پٹری سے اتر گئی. جمعے کے روز ہونے والے اس حادثے میں 48 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ درجنوں زخمی ہیں. یہ تائیوان میں ریل کا 4 اشروں میں بدترین حادثہ ہے. حادثے میں ٹرین کا ڈرائیور ہلاک ہو گیا. حادثہ گڈ فرائیڈے کے موقع پر پیش آیا جب لانگ ویکینڈ کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ ٹرینوں پر سفر کر رہے تھے. اور جنوبی بنگلہ دیش میں پولیس کے مطابق روہنگیا پناہ گزین کیمپ کے قریب عارضی مارکیٹ میں آگ لگنے سے 20 سے زیادہ دکانیں تباہ ہو گئیں اور کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے. پولیس نے بتایا کہ فائر فائٹرز کو آگ پر قابو پانے میں کئی گھنٹے لگے جس کے بعد ملبے سے لاشیں نکالی گئیں. آگ جمعے کی صبح اس وقت پھڑکی جب میانمار کے روہنگیا پناہ گزینوں کے وسیع و عریض کیمپ کے رہائشی ابھی سو رہے تھے. یہ واضح نہیں کہ آگ کیسے شروع ہوئی. پچھلے ماہ کیمپ میں لگنے والی ایک بھیانک آگ کے بعد یہ حادثہ پیش آیا ہے. اور اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل نے میانمار میں مقبول رہنما آنگ سان سو چی اور صدر ون مائنٹ سمیت تمام زیر حراست افراد کو رہا کرنے اور تشدد کے خاتمے کا مطالبہ دہرایا. جمعرات کے روز ایک بیان میں کاؤنسل نے میانمار میں تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور جمہوریت کے حامی مظاہرین کے خلاف سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے ذریعے طاقت کے استعمال اور خواتین اور بچوں سمیت سینکڑوں شہریوں کی ہلاکت کی شدید مذمت کی. کاؤنسل نے فوج سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ حد درجہ برداشت سے کام لے اور تمام فریق تشدد سے باز رہیں. سلامتی کاؤنسل نے انسانی حقوق کے مکمل احترام اور میانمار کے عوام کی مرضی اور مفادات کے مطابق بات چیت اور مفاہمت کے ذریعے تمام مسائل حل کرنے پر زور دیا ہے. اور آئیے اب آپ کو پاکستان سے ملنے والی کچھ اور خبریں سنائیں. پاکستان کی سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 75 دستہ کا ضمنی انتخاب دوبارہ کرانے سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی درخواست مسترد کر دی. عدالت نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو برقرار رکھا جس کے مطابق اس پورے حلقے میں انتخاب ہونا ہے. اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے 20 پریزائڈنگ افسروں کے غائب ہونے اور فائرنگ اور ہنگامہ آرائی میں 2 افراد کی ہلاکت کے واقعات کے بعد اس پورے حلقے میں دوبارہ انتخاب کا حکم دیا تھا. اس حلقے میں 10 اپریل کو انتخاب ہونا تھا، تاہم سپریم کورٹ نے اس تاریخ کو مؤخر کر دیا اور اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جلد اس حلقے میں انتخاب ہوگا. مسلم لیگ نون کی مریم نواز نے اس فیصلے کو حق اور سچ کی فتح قرار دیا ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ قبول کرنے کا اعلان کیا ہے. اب اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ پیش کرتے ہیں، جس کے مطابق ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان کے ضلع اٹک کے علاقے فتح جنگ سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سرمد سلطان کے غائب ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری بازیابی کا مطالبہ کیا ہے. تفصیلات سنتے ہیں آصم علی رانا کی رپورٹ میں.
سوشل میڈیا بالخصوص ٹویٹر پر تاریخ کے حوالے سے لکھنے والے سرمد سلطان گزشتہ 2 روز سے لاپتہ ہیں. اس حوالے سے ٹویٹر پر ان کے فالوورز گزشتہ روز سے سرمد سلطان کو واپس لاؤ کا ٹرینڈ چلا رہے ہیں. اس بارے میں بات کرتے ہوئے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ گل بخاری نے کہا، سرمد سلطان کی اہلیہ نے پہلے ان کی ایک خاتون رشتہ دار کی وفات کا بتایا کہ سرمد سلطان فی الحال ٹویٹر پر نہ ہوں گے. اس کے ایک روز بعد انہوں نے سرمد سلطان کے غائب ہونے کا کہا اور اب وہ کسی پیغام کا جواب نہیں دے رہی.
عام طور پہ ہوتا یہ عاصم کہ جب کسی کو اغوا کرتے ہیں تو ان کی فیملی کو کہتے ہیں کہ آپ نے بادشاہت نہیں کرنی، ورنہ آپ نے شور شور مچایا یا پروٹیسٹ کیا یا کوئی بات کہیں کی تو بندے کو ہارم پہنچے گا.
اس بارے میں فتح جنگ پولیس کے ایس ڈی پی او ذوالفقار گیلانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اب تک سرمد سلطان نام کے کسی شخص کے لاپتہ ہونے یا اغوا کیے جانے کے حوالے سے کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ اگر اس بارے میں کوئی اطلاع موصول ہوئی تو فوری طور پر قانونی کاروائی شروع کی جائے گی.
کوئی بھی وہ ہوتی ہے نا تو ہم اس کو پھر پراپرلی نا وہ وائرلیس کنٹرول کے تھرو اور آگے پیچھے پھر ہم ان کو وہ اشتہار بھی بنا کے جاری کر دیتے ہیں. ویسے تو کوئی بات نہیں, کسی نے بھی رپورٹ نہیں کی ابھی تک.
سرمد سلطان ٹویٹر پر تاریخ کے حوالے سے مختلف تحقیقاتی ٹویٹس کیا کرتے تھے. ان میں سے زیادہ تر ٹویٹس متنازع تاریخی حقائق سے متعلق ہوتی تھی اور ان میں سے بعض ریاستی اداروں پر تنقید بھی کی جاتی تھی. انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرنے والے عمار علی جان کہتے ہیں کہ یہ بہت افسوسناک ہے کہ ایک تاریخ پر بات کرنے والے کی زبان بندی کی کوشش کی جا رہی ہے.
مطلب آئیڈیا سے بھی اتنے ڈرے ہوئے, یعنی آپ ایک امکان بھی مٹانا چاہتے ہو, سوچ مٹانا چاہتے ہو, ساری امیجنیشن ختم کرنا چاہتے ہو.
سرمد سلطان کے مبینہ لاپتہ ہونے پر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا ہے. اس بارے میں حکومت کی طرف سے اب تک کوئی بیان یا وضاحت جاری نہیں کی گئی, تاہم حکومت ماضی میں ایسے الزامات کی تردید کرتی آئی ہے اور مسنگ پرسن کے حوالے سے قائم کمیشن کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد کی تعداد کم ہو رہی ہے. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعرات کے روز کابینہ کا پہلا اجلاس منعقد کیا جس میں انہوں نے اپنی کابینہ کے 5 ارکان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ عوام کو $2 ٹریلین کے انفراسٹرکچر منصوبے کی تفصیل سے آگاہ کریں. بائیڈن نے بدھ کے روز ملک کی خراب ہوتی سڑکوں اور پلوں کی بحالی اور براڈ بینڈ انٹرنیٹ کنیکشن کی اپ گریڈیشن کے پروگرام کا اعلان کیا تھا. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس حکم نامے میں توسیع نہیں کی جس کے تحت بہت سے عارضی ملازموں کے امریکہ آنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی. اس آرڈر کی میعاد بدھ کے روز ختم ہو گئی تھی. جمعرات کے روز امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا کہ شمالی کوریا کا ایٹمی ہتھیار ترک کرنے کا معاملہ امریکہ کی شمالی کوریا کے لیے پالیسی میں ہمیشہ مرکزی حیثیت کا حامل رہے گا. اس کے بارے میں کوئی بھی قدم جاپان, جنوبی کوریا سمیت اپنے قریبی اتحادیوں کے ساتھ صلاح مشورے سے اٹھایا جائے گا. اور آئیے اب کرونا وائرس کے بارے میں کچھ خبریں اور اعداد و شمار پیش کرتے ہیں. پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر میں شدت آئی ہے اور بھارت میں بھی 6 ماہ بعد ریکارڈ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. مزید خبروں کے ساتھ اسد نذیر.
جرمنی کے وزیر صحت ینز اشپان نے COVID-19 ویکسین کو ذخیرہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ جرمنی کے پاس اگلے سال ممکنہ طور پر دوبارہ دی جانے والی ویکسین موجود ہو. انہوں نے کہا کہ ان کے ملک کو باقی یورپی یونین کے ساتھ مل کر یا ان کے بغیر ہی ایسا کر لینا چاہیے. جرمنی میں بایوٹیک کے پلانٹ کے افتتاح کے بعد ینز اشپان برلن میں ورچوئل نیوز بریفنگ کے دوران ملک میں ویکسین پروگرام کے بارے میں یہ بیان دے رہے تھے. اشپان نے کہا کہ اس مرحلے پر ویکسین لگانے کے عمل کو چند ماہ ہوئے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ کتنی دیر تک اس کی تاثیر قائم رہے گی. ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تیسرے اور چوتھے شاٹس کی ضرورت پڑ جائے. انہوں نے کہا کہ اگر یورپی یونین کے ارکان اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تب بھی جرمنی اپنے طور پر ویکسین کی اضافی خوراکیں حاصل کرے گا. وزیر صحت نے کہا کہ بایوٹیک ویکسین کی درآمد یہ ضرورت پوری کرنے کا ایک منطقی طریقہ ہے. دوسری طرف امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق برازیل میں گزشتہ 3 دن میں لگ بھگ 11,500 اموات ہوئی ہیں. اس وبا سے سب سے زیادہ امریکہ متاثر ہوا ہے. ادھر جاپان کے شہر اوساکا کے گورنر ہیرو فومی یوشی مورا نے کرونا کیسز میں تیزی سے اضافے کے پیش نظر اولمپک ٹارچ ریلی منسوخ کرنے کی تجویز دی ہے. جاپان سمر اولمپکس کا میزبان ملک ہے جہاں ایونٹ کا باقاعدہ آغاز 20 جولائی سے ہونے والا ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور کرونا وائرس کی خبروں کے بعد کچھ اور خبریں. اقوام متحدہ کی ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ درجنوں تارکین وطن کو لے جانے والی کشتی لیبیا کے قریب ڈوب جانے سے 2 خواتین اور 3 بچے ڈوب گئے. یہ کشتی ان افراد کو یورپ لے کر جا رہی تھی. اور شام کے جنوب مشرقی علاقے میں امریکی حمایت والی فورسز نے کارروائی کر کے الہول کیمپ سے 70 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے. بیگر لوگوں کے اس کیمپ میں یہ کارروائی حالیہ مہینوں میں اس کیمپ کے داعش کا نیا ٹھکانہ بن کر سامنے آنے کے بعد کی جا رہی ہے. اور آئیے اب آپ کو ایک تجزیاتی رپورٹ سنواتے ہیں. ماحولیاتی تبدیلی کے امور کے لیے امریکہ کے صدر کے خصوصی نمائندے جان کیری ایشیا کے دورے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں جہاں وہ ملکوں سے ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کی یقین دہانی کرانے کی کوشش کریں گے. رپورٹ تیار کی ہے نفیسہ ہود بھائی نے.
امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان کو اس دورے میں شامل نہیں کیا گیا. کیونکہ وہ دنیا میں پائی جانے والی آلودگی کا 1% سے بھی کم ذمہ دار ہے۔ پاکستان میں عالمی موسمیاتی تبدیلیوں پر سائنسدان اور بین الاقوامی اداروں کے لیے مشیر ڈاکٹر قمر زمان چودھری نے جان کیری کے دورے پر کہا،
یہ انیشیٹو تو بڑا اچھا ہے لیکن اس میں اگر پالیٹکس نہ انوالو ہو تو یقیناً اس سے دنیا کو بہت فائدہ ہوگا، لیکن شاید میرا خیال ہے ان کے خیال میں یہ ہو کہ پاکستان کے ایمیشنز جو ہیں کوئی اتنی زیادہ نہیں ہیں، اور اس کے اوپر جو آج کل گورنمنٹ ہے پاکستان کی وہ نیچر بیس سولوشنز کے اوپر بہت زور دے رہی ہے کلائمیٹ چینج اڈاپٹیشن اور میٹیگیشن کے لیے۔
کہا جاتا ہے چھوٹی صنعتوں میں بھی اب نئی ٹیکنالوجیز استعمال ہو رہی ہیں، یہ پیش رفت کتنی اہم ہے؟
جو نئی ٹیکنالوجیز ڈیولپمنٹ ہے وہ تو بڑی اہم ہے، اور آئندہ کے لیے ظاہر ہے کہ جو اس میں انسینٹیوز بھی دیے جائیں ڈیولپنگ کنٹریز کی طرح، سولر پاور کو اور واٹر یوز کو جو ہے ویسٹیج کو کم کیا جائے، تو یہ ساری چیزوں کے لیے ظاہر ہے فائنینسنگ کی ضرورت ہے۔ تو ہوپفلی اب یہ جو انیشیٹو جو بائیڈن نے شروع کیا ہے یہ ڈیولپ کنٹریز کو کچھ اس کے لیے سیکریفائز کرنا پڑے گا اور کلائمیٹ فائنینسنگ کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا مزید۔
دوسری طرف شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی میں تجارت اور مارکیٹنگ کے پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری کا کہنا تھا کہ جس طرح امریکہ صنعتی آلودگی پر پابندی لگاتا ہے یہ کام باقی دنیا میں کروانا بڑا مشکل ہوگا۔
یہاں پر انڈسٹریل یونٹس یہاں پر لگتے ہیں، اس کے اندر جو ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ اتنی اسٹرکٹ ہوتی ہیں کہ جس میں کہ لوکل سٹی سے لے کے اور اسٹیٹ تک انوالو ہوتی ہے۔ تو یہ جو انفراسٹرکچر جو کہ امریکہ میں ڈیولپڈ ہوا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم، اس کو میچ کرنا تھرڈ ورلڈ کے ساتھ بہت ڈیفیکلٹ ہے۔
تو بائیڈن انتظامیہ کا جو مشن ہے کہ عالمی آلودگی پر کنٹرول پایا جائے، اس کی کامیابی کے کیا امکانات دیکھتے ہیں؟
کچھ میں نے چائنا کے اندر ایسے ایسے ہیوج انڈسٹریل یونٹس دیکھے ہیں جو کہ مینوفیکچر ہوئے ہوئے تھے امریکہ اور جرمنی کے اندر، اور الٹیمیٹلی جب آپ وہ انڈسٹریل یونٹس سیٹ اپ کرتے ہیں تو آپ پھر وہ پروٹوکولز بھی فالو کرتے ہیں جو پروٹوکولز آپ کو جو ہے نا ریکوائرڈ ہوتے ہیں، خاص طور پہ گرین ریولوشن سے کنیکٹڈ۔
یہ تھے شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی میں تجارت اور مارکیٹنگ کے پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے۔ میں ہوں نفیسہ حود بھائی،
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
بائیڈن ہیرس انتظامیہ نے ترک وطن سے متعلق ایک بہتر نظام ترتیب دینے کا تہیا کر رکھا ہے جس سے امریکی اقدار کی عکاسی ہوتی ہو اور جس سے قانون کا نفاذ ہوتا ہو جو صحت عامہ کا تحفظ کرتا ہو اور انسانی حقوق کو فروغ دیتا ہو اور بے قاعدگی سے کیے جانے والے ترک وطن کے چکر سے نجات دلاتا ہو۔ یہ وائٹ ہاؤس کی خالیہ بریفنگ میں اس بیان کا محاصل تھا جو صدر کی خصوصی معاون اور جنوبی سرحد کے لیے رابطہ کار سفیر رابرٹا جیکبسن نے دیا۔ انتظامیہ کے نئے علاقائی ترک وطن کے نظام سے متعلق حکمت عملی پر عمل درآمد کے سلسلے میں ایک ٹھوس قدم یہ ہے کہ وسطی امریکہ کے بچوں کے لیے پروگرام کو پھر سے شروع کیا جائے گا۔ اس پروگرام کو سی اے ایم کا نام دیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کے تحت 2014 سے 2017 کے درمیان ایل سلواڈور، ہنڈوراس اور گواٹیمالا سے تعلق رکھنے والے تقریباً 5,000 ایسے بچوں کا جو خطرے سے دوچار تھے اپنے والدین کے ساتھ بحفاظت ملاپ کرا دیا گیا جو امریکہ میں غیر قانونی طور پر قیام پذیر تھے۔ اب امریکہ نے سی اے ایم پروگرام کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے اس کا پہلا مرحلہ شروع کیا ہے اور اس مقصد کے لیے ان درخواستوں پر دوبارہ کام شروع کیا گیا ہے جن کو اس وقت التوا میں ڈال دیا گیا تھا جب 2017 میں اس پروگرام کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اب اس بات کے لیے منصوبے ترتیب دی جا رہے ہیں کہ اسے وسعت دے دی جائے اور نئی درخواستیں طلب کی جائیں۔ یہ بات انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تحفظ فراہم کرنے اور امریکہ میں دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھانے کی راہ کو وسعت دینے کے خاطر ایک اہم قدم ہے۔ تاہم سفیر جیکبسن نے اس بات پر زور دیا کہ اس پیغام کے برعکس جسے اسمگلر پھیلا رہے ہیں، سی اے ایم پروگرام کو دوبارہ شروع کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ امریکہ کی جنوبی سرحد اب کھول دی گئی ہے۔ یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ اس اعلان اور نہ ہی کسی دوسرے اقدامات کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی خاص کر بچے اور ایسا خاندان جس کے ساتھ چھوٹے بچے ہوں غیر قانونی انداز میں امریکہ داخل ہونے کی خاطر خطرناک سفر اختیار کرنے کا مجاز ہے۔ ہماری سرحدیں کھلی ہوئی نہیں ہیں، آگے چل کر جب ہم اپنے قوانین کا نفاذ جاری رکھیں گے ہم ایسے راستے تلاش کرتے رہیں گے جن کے ذریعے علاقے میں ایسے لوگوں کو جنہیں تحفظ درکار ہے قانونی ذرائع مہیا کیے جا سکیں۔ بہرحال یہ ایک طریقہ کار کے تحت ہوگا۔ سفیر جیکبسن نے کہا کہ ترک وطن سے متعلق نئی سوچ کو فروغ دینے کا یہ عمل جاری رہے گا۔ اس سے اس بات کی بھی عکاسی ہوتی ہے کہ یہ واضح ہو سکے کہ امریکیوں کے طور پر ہم کون ہیں، ہم اپنی پالیسی میں اپنی اقدار کو مقدم خیال کرتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی،
اور اس کے ساتھ ہی بہجت جیلانی کو بھی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
اور اب پیش خدمت ہے راؤنڈ ٹیبل قمر عباس جعفری کے ساتھ۔
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں اپنے میزبان قمر عباس جعفری کا سلام قبول کیجیے۔ صاحب، اس ہفتے تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کی وزارتی سطح کی میٹنگ ختم ہو گئی، اور اعلامیے میں افغانستان میں جاری امن کے عمل کی حمایت کی گئی ہے۔ ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، اور افغانستان کے امن کے سلسلے میں اس کا کردار کیا ہے، اس بارے میں ہم نے ماہرین سے گفتگو کی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر پاکستان سے موجود ہیں بریگیڈیئر عمران ملک، جو سیکورٹی اور دفاعی امور کے تجزیہ کار ہیں۔ بریگیڈیئر ملک، یہ بتائیے کہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے مقاصد کیا ہیں اور اپنے ان مقاصد کو یہ کس حد تک پورا کر رہی ہے؟
دیکھیں، ہارٹ آف ایشیا جو ایک انیشیٹو ہے، استنبول پروسیس کا ہم جو کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پر تو افغانستان اور ترکی کا انیشیٹو تھا، اور یہ لانچ ہوا تھا تقریباً کافی سال پہلے نومبر 2011 میں، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرے گا جو کہ ریجنل کنٹریز اور ریجنل کوآپریشن کے اوپر مبنی ہوگا، اور اس سے افغانستان جو ہے اس سارے پروسیس کے سینٹر میں ہوگا، فوکس جو ہے وہ افغانستان کے اوپر ہوگا، اور ریجنل کنٹریز جو یہ استدعا کی جائے گی کہ وہ کوآپریٹ کریں اور افغانستان کے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ ریزالو کریں، اور ایک سٹیبلائزڈ اور سیکیور افغانستان کی مطلب انشور کریں۔ تو اب یہ سارا کام کرنے کے لیے ایک ریجنل اپروچ اپنائی جا رہی ہے اس ہارٹ آف ایشیا کے پروسیس کے تھرو، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ریجنل کوآپریشن کے ساتھ وہ تمام کام کیے جائیں جو کہ افغانستان کو پیسیفائی کر سکے، اسٹیبلائز کر سکے اور سیکیور کر سکے۔ تو یہ جو دوشنبے میں ہوئی ہے، یہ تو 9th منسٹیریل کانفرنس ہے اسی سلسلے کی، اور یہ فورن منسٹرز لیول کے پر ہوئی ہے۔ اور ایک بات میں یہاں پہ اور بھی کہتا چلوں کہ اس ہارٹ آف ایشیا جو انیشیٹو جو ہے، اس میں 15 ممالک ہیں جو کہ حصہ لیتے ہیں ریگولر بیسس پہ، اس کے مطلب پرماننٹ ممبر ایک قسم کے آپ سمجھ لیں، اور 16 ایسے ممالک ہیں جو اس سارے انیشیٹو کو پروسیس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ 12 انٹرنیشنل اور ریجنل آرگنائزیشن ہیں جو اس سارے پروسیس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ایک اوور آل اگر دیکھا جائے تو ایک اچھا ایک کانسیپٹ ہے، جس میں افغانستان چونکہ ہارٹ آف ایشیا کہلاتا ہے، کیونکہ افغانستان اگر آپ دیکھیں تو 3 ایشیاز کو کنیکٹ کرتا ہے۔ ویسٹ ایشیا جو ہماری طرف سے اگر آپ دیکھا جائے مڈل ایسٹ کو کہتے ہیں، پھر ساؤتھ ایشیا پاکستان کے ساتھ ہے، اور پھر سینٹرل ایشیا، سینٹرل ایشیا کے بہت سارے ریاستوں کے اس کے ساتھ ملتے ہیں بارڈرز، اور چائنا کے ساتھ ہی ملتا ہے اس کا بارڈر تھرو دا وخان کوریڈور۔ تو اس طرح سے یہ اس کو ایک زمانے میں کسی جگہوں پہ اس کو راؤنڈ اباؤٹ آف ایشیا بھی کہا گیا ہے، کہ جس نے بھی ایشیا کے مختلف ریجن پہ جانا ہو تو افغانستان سے وہ उतारा जा सकता है। तो एक अच्छी कोशिश है, एक रीजनल अप्रोच है और एक रीजनल सोल्यूशन तलाश करने की कोशिश है, पर हमें यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि ये बहुत सी कोशिशों में से एक कोशिश है और जहाँ पे और प्रोसेसेस भी चल रहे हैं और इनिशिएटिव भी चल रहे हैं उनमें एक ये हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस जो है वो भी उनमें एक शामिल।
अच्छा, ये प्रोसेस जो है गुज़िश्ता 9 साल से चल रहा है, जैसे और बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं अफगानिस्तान में कायम अमन के लिए, इसके आज तक के अचीवमेंट्स क्या है?
देखें, अगर तो हम प्रैक्टिकली देखें और तो आप ये देख लें कि जितने भी प्रोसेसेस अभी तक चले हैं प्रैक्टिकली तो अफगानिस्तान में कोई असर नहीं हुआ है किसी एक प्रोसेस का। अभी आप प्रोसेसेस तो बेशुमार हैं, मतलब ये तो एक है प्रोसेस हार्ट ऑफ एशिया वाला, इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स और अफगान तालिबान की एक पीस डील हो चुकी है, दोहा का पीस प्रोसेस चल रहा है, फिर मॉस्को का ट्रॉयका प्लस वाला एक प्रोसेस चल रहा है, फिर पाकिस्तान बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहा है अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस में और उसका बहुत बड़ा रोल रहा है सारे प्रोसेस को आगे चलाने में। उसके अलावा अभी आइंदा दिनों में टर्की के अंदर इंट्रा अफगान डायलॉग जो है उसका प्रोसेस को आगे लेकर जाने की बातचीत है। प्रोसेसेस तो बेशुमार हैं, अब डर इस बात का है कि क्या ये प्रोसेसेस एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के जो इम्पैक्ट है उसको बढ़ा रहे हैं, या ये ऐसे एफर्ट्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ इन पैरेलल चल रहे हैं और बजाय इसके कि एक दूसरे को रीइन्फोर्स करने के वो शायद सब अपने अपने ही रास्ते पे चल रहे हैं और एक कोई कलेक्टिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तमाम प्रोसेसेस का। तो मेरे ख्याल में फिलहाल तो यही सिचुएशन लगती है कि कोई खातिर का नतीजा नहीं निकला और यही वजह है कि अभी तक अफगानिस्तान का मसला हल नहीं हुआ, ना डोमेस्टिकली जो एफर्ट्स किए गए इंटर अफगान डायलॉग और उस तरह से कोई फायदा हुआ है अभी तक, और ना ही कोई रीजनल प्रोसेस कामयाब हुआ है। और इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल एफर्ट्स देखें तो वो भी कहीं पर भी कामयाब अभी तक नहीं हुए हैं। तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे, खास तौर पर अमेरिका को जो कि सबसे ज्यादा कार्डिनल प्लेयर है इस सारी गेम में, उसको अब ये सोचना चाहिए कि कोई ऐसा तरीका कार्ड निकालना चाहिए जिससे अफगानिस्तान के मसले का हल हो। हार्ट ऑफ एशिया है, मगर आप ये देखें कि उन्होंने बहुत अपने डिक्लेरेशन में बहुत अच्छी बातें की है, मगर कोई फ्रेमवर्क नहीं है जिसके ऊपर ऐसा मौजूद के वो उस फ्रेमवर्क को आप इस्तेमाल करते हुए इन तमाम बातों को इम्प्लीमेंट कर सकते। इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है ही नहीं और वो मुझे किसी भी प्रोसेस में नजर नहीं आया सिवाय इसके कि जो एक अमेरिका और अफगान तालिबान की बातचीत के दौरान सामने आया था और एक अभी जो इंटर अफगान डायलॉग है उसमें उन्होंने काफी टाइम लगाकर तालिबान ने और नेशनल सिक्योरिटी गवर्नमेंट लोगों ने कोई वो एग्री किया है, कन्वर्ज किए हैं वो एक जगह पे कि वो कैसे आगे बढ़ना चाहे। तो मेरे ख्याल में एक कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट होना चाहिए जिसमें बेशक तमाम रीजनल जो कंट्रीज हैं वो शामिल हों और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे ख्याल में हर रीजनल कंट्री के जो हैं अफगानिस्तान के अंदर उनके अपने प्रॉक्सी हैं। अगर आप ईरान को देखें तो उनके जो हजारा जो हैं उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके नेशनल नॉर्दर्न अलायंस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और अभी खबरें ये भी आ रही हैं कि फातिमे यून ब्रिगेड जो कि हजारा कम्युनिटी का है वो भी वहां पर मौजूद है और इनको सीरिया में ईरान इस्तेमाल कर चुके हैं और वो काफी क्या कहना चाहिए बैटल हार्डन। पाकिस्तान को हमेशा अफगान तालिबान के साथ लिंक किया गया है, हिंदुस्तान जो है उसने इकोनॉमिकली काफी इन्वेस्ट किया हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, फिर उसके ताल्लुकात नेशनल सिक्योरिटी गवर्नमेंट के साथ, इसी तरह से चाइना का अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, रशिया का है, तो ये तमाम जो ममालिक हैं अपना अपना असर अपना अपना रसूख इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस पे असरअंदाज हो सकते हैं। इस वक्त सिवाय पाकिस्तान के जिन्होंने अफगान तालिबान को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाने में एक किरदार अदा किया है और सारे प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं और आगे ले जा रहे हैं, बाकी जो ममालिक हैं उनका कोई बहुत खातिर खा या प्रैक्टिकल रोल दिखाई नहीं दे रहा। और अगर इंटर अफगान डायलॉग ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आगे लेकर चलना है तो बगैर एक मॉडरेटर के ये मामला मेरे ख्याल में आगे जा रहा है नहीं चल सके।
इस्तांबुल प्रोसेस में पाकिस्तान का रोल क्या है और क्या होना चाहिए और क्या वो अपना खातिर खा रोल प्ले कर रहा है?
پاکستان نے اپنی پالیسی افغانستان کی طرف سے مکمل طور پر ڈکلیئر کی ہوئی ہے کہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا, اور یہ کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہر طرح سے یہ لازمی ہے کہ افغانستان جو ہے اس میں امن ہو, سیکیور ہو, اسٹیبلائزڈ ہو اور اس کے افغان ریفیوجیز واپس جائیں, اور پاکستان کے اور افغانستان کے بہت اچھے برادرانہ تعلقات ہو, انٹر کنیکٹیوٹی ہو, ٹریڈ ہو, اکنامک انٹر ڈیپینڈنس ہو اور ہم اچھے ہمسایوں کی طرح ایک ساتھ رہیں. اب جتنے بھی پروسیسز اس طرف گئے ہیں جو کہ افغانستان کو اسٹیبلائز کرنے میں اور سیکیور کرنے میں مدد دیں, پاکستان تقریباً ہر ایک کا حصہ رہا ہے. یہ ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس میں بھی پاکستان نے جا کر وہی تمام باتیں کی ہیں جو وہ ہر جگہ کرتے رہے, کہ وہ ہر طرح سے اس پروسیس کو آگے لے جانے میں پاکستان میں ایک پریکٹیکل یا ایک پرو ایکٹیو رول ادا کرے گا. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ سارے پروسیسز جو ہیں دے آل لیک این امپلیمنٹیشن فریم ورک, اور ان کے پاس وہ شاید اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسے اقدامات کریں کہ جو کہ لیٹ اس سے کہ افغان گورنمنٹ کے اوپر لازمی ہو کہ وہ ان کو فالو کرے یا طالبان کے اوپر لازمی ہو کہ وہ ان کو فالو کرے. تو جب تک آپ کے پاس یہ ایک کیپیسٹی نہ ہو کہ جتنے بھی بلیجرنٹس ہیں افغانستان کے اندر کہ آپ ان کو آپ مطلب مجبور کر دیں یا ان کو گائیڈ کر کے لے جائیں پیس کی طرف, تو وہ لیوریج جو ہے وہ میرے خیال میں کسی بھی جیتر کنٹری کے پاس نہیں ہے کہ جو وہ طالبان کے اوپر فار ایگزامپل اگر پاکستان کو کہتے ہیں کہ لیوریج ہے وہ بھی ایک حد تک ہے. اس کے علاوہ نیشنل سیکورٹی گورنمنٹ پہ یا باقی جو پلیئرز ہیں ود ان افغانستان کسی بھی ریجنل کنٹری کا ایسا کوئی کنٹرول نہیں.
آپ جتنے بھی افغانستان میں قیام امن کے بارے میں جتنے بھی پروسیسز چل رہے ہیں, جتنی بھی کوشش ہو رہی ہیں, ان میں سے بیشتر میں طالبان ایک فریق نظر آتے ہیں, لیکن ہارٹ آف ایشیا میں طالبان کا کوئی رول نہیں نظر آتا, کوئی ان کی شرکت نظر نہیں آتی. کیا اس سے معاملات کو درستگی کی جانب لے جانے میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟
ڈیفینیٹلی فرق پڑ سکتا ہے. جیسے اس کو ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ افغان طالبان کی نظر میں ہارٹ آف ایشیا کا کیا ویلیو کیا ہے, اس کی پوزیشن کیا ہے. اگر تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہارٹ آف ایشیا میں اگر ہم پارٹیسپیٹ کریں اور وہ ہمارے انٹرسٹ کو آگے لے کر چلتے ہیں تو وہ یقینی طور پر اس کے اندر انٹرسٹ بھی لیں گے اور پریکٹیکلی اس کے اندر وہ انوالو بھی ہوں. تو یہی جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ اس سارے ہارٹ آف ایشیا کا جو ہے پروسیس جو ہے جب تک ان کے پاس ایک ایسی طاقت ایسی قوت ایسی لیوریج نہیں ہوگی کہ اپنی بات یا اپنی ول جو ہے یا اپنے ڈیسیشنز جو یہ ڈیسیشنز پہ یہ پہنچتے ہیں ان کو امپوز کر سکیں افغانستان کے جو افغان طالبان کے اوپر اور نیشنل سیکورٹی گورنمنٹ کے اوپر, تو تب تک تو کچھ بھی نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ہم سیز فائر کی بات کریں, اب ساری دنیا افغان طالبان اور نیشنل سیکورٹی گورنمنٹ کو کہہ چکی ہے کہ بھائی سیز فائر ہونا چاہیے. اب کسی ایک بشمول امریکہ کسی ایک ملک کے پاس وہ لیوریج نہیں ہے کہ وہ افغان طالبان کو یا افغان نیشنل سیکورٹی یا ڈیفینس فورسز کو ڈیفینس اینڈ سیکورٹی فورسز کو مجبور کر سکے کہ آپ سیز فائر کریں. تو وہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا کہ اگر ہارٹ آف ایشیا کا ہی ہم نے اگر فورم استعمال کرنا ہے اور اگر افغان طالبان اور نیشنل سیکورٹی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ایز اے ماڈریٹر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں یا یہ ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں کہ جہاں پہ یہ دونوں پارٹیز آ کر ملیں اور بات چیت کر سکیں اور وہ اس سارے پروسیس کو آگے فیسلیٹیٹ کریں, تو پھر شاید ممکن ہے کہ یس ہو سکے. فی الحال مجھے یہ لگتا ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ ہارٹ آف ایشیا کا جو پروسیس ہے شاید اس سے کوئی بہت زیادہ پوری امید نہیں.
اس پروسیس کے مقاصد میں ایک علاقائی سیکیورٹی, معاشی اور سیاسی تعاون کو فروغ دینا بھی شامل ہے, اس میں کس حد تک کامیاب ہے؟
اس میں بیان میں انہوں نے یہ جو ڈرافٹ ڈیکلریشن کی جو پبلک کیا اس کے اندر بھی یہ چیزیں شامل ہیں کہ پیس اینڈ پولیٹیکل سیکیورٹی کوآپریشن ہونی چاہیے سارے ریجن کے اندر. مگر آپ یہی دیکھیے کہ اس کے اندر جب آپ 15 ممالک آپ نے انوالو کیے ہیں تو ان 15 ممالک کے اپنے انٹرسٹ بھی مختلف ہیں. اگر ہم سارا یہ دیکھیں کہ ہارٹ آف ایشیا جب جو میٹنگ ہوتی ہے یا کانفرنس ہوتی ہے تو اس کا اینڈ سٹیٹ کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے کہ جب یہ میٹنگ ختم ہو تو وہ کہاں پہ کھڑے ہو, کیا سب اگری کر لیں کہ ہم نے یہ پانچ چار چھ چیزیں ہم نے کرنی ہے اور ان کو ہم نے کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. میرے خیال میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جتنے بھی ریجنل کنٹریز ہیں ہارڈ آف ایشیا میں, ان سب کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں افغانستان کے اندر, ان کے سب کے اپنے اپنے پراکسیز ہیں افغانستان کے اندر, اور یہ انٹرسٹ جو ہے ان کے ایک سے زیادہ جگہ پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کلیش کر رہے ہیں. تو جب تک آپ اگر ایک ریجنل کنسنسس نہیں بناتے اس وقت تک آگے چلنا مشکل ہو. میرے خیال میں اگر ہارٹ آف ایشیا یہ کام کر لے کہ ان تمام کنٹریز کو اس بات پہ راغب کر کہ وہ اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اس طرح سے ماڈیفائی کریں کہ ایک یونیفائڈ اپروچ فرام دا ہارٹ آف ایشیا پلیٹ فارم ٹوورڈ افغانستان کو اڈاپٹ کر سکیں, تو پھر شاید ممکن ہے کہ کوئی اس میں کامیابی ہو سکے.
ہارٹ آف ایشیا کے بعد اب ترکی میں ایک کانفرنس ہونے والی ہے, اس سے آپ کیا توقعات کرتے ہیں؟
اس میں بھی میرے خیال میں یہ سارے پروسیسز جو ہے نا یہ اسی طرح سے چلتے رہیں, اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اتنے زیادہ پروسیسز چل رہے ہیں وہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ ٹو مینی کوکس اسپوائل دی پراٹھ, کہیں وہ بات نہ بن جائے. میرے خیال میں ان تمام پروسیسز کی افادیت اپنی جگہ پر, مگر اب یونائٹڈ اسٹیٹس کو ایک ایسا اسٹیپ لینا چاہیے کہ وہ تمام ایفرٹس جو ہیں ان کو یکجا کر کے ایک ون سنگل ایفرٹ کرے, فوکسڈ یونیفائڈ ایفرٹ کے افغان طالبان اور جیسلمیر کی گورنمنٹ کے درمیان میں مفاہمت ہو, یہ بات چیت کریں اور یہ کسی سولوشن پہ پہنچے. اور یہ میرا خیال میں جو ہم ٹرکی میں تو یہ شاید انٹرا افغان ڈائلاگ جو ہے یہی اسی کو آگے بڑھے کر چلیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی اتنے گمبھیر قسم کے ایشوز ہیں ان دونوں کے درمیان میں کہ وہ مجھے استنبول کے جو ابھی بھی ڈائلاگ جو ہیں ان میں ایک دم سے وہ زول ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. آپ انٹرم گورنمنٹ بنانے کی بات کرتے ہیں تو ارشد بانی صاحب کہتے ہیں کہ میں تو پانچ سال کے لیے پریزیڈنٹ بنا ہوں, میں تو نہیں جاؤں گا یہاں سے. آپ فارمر گورنمنٹ کی بات کریں تو طالبان کہتے ہیں ہم اسلامک شریعہ کے اوپر مبنی بیسڈ ہم گورنمنٹ آئیں گے, وہ کہتے ہیں کہ ویسٹرن اسٹائل پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہونی چاہیے. کیونکہ دونوں متضاد اپروچیز ہیں. پھر کانسٹیٹیوشن کی بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن کس طرح سے لکھی جائے گی, ویسٹرن پارلیمنٹری ڈیموکریسی والی کانسٹیٹیوشن ہوگی کہ اسلامک شریعہ اس کو وہاں پہ لاگو ہوگا, پھر پاور شیئرنگ کیسے ہوگی, ٹیررزم سینٹر جو کہ وہاں پہ ٹیررزم سینٹر میں تمام ٹیررسٹ گروپس کو ملا کر ایک نام دیتا ہوں, ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, ان کو کون یا پیسیفائی کرے گا یا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کرے گا یا ان کو تتر بتر کرے, وہ کیسے ہوگا. پھر جو بات ہوئی ہے وہاں پہ ماسکو ٹرائیکا پلس میں, اس میں دو تین باتیں بہت سیریس ہوئیں. ایک بھیا کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو آپ اسلامک ایمیریٹ جو ہے وہ نہیں بنائیں گے افغانستان میں, طالبان کو یہ کہا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ اسپرنگ اوفینسو نہیں کریں گے, تو وہ اپنے ٹرمز ڈکٹیٹ کر رہے ہیں افغان طالبان, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کے پاس کیا کیا کہنا چاہیے, کیا ویئر وتھ آل ہے اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے. یہ چیز اگر ہم مد نظر رکھیں اور جب ہم استنبول میں دوبارہ ان کی بات چیت ہوتی ہے تو وہاں پر میں جیسے پہلے کہا کہ ایک ماڈریٹر کا ہونا بہت ضروری ہے, اور میرے خیال میں وہ ماڈریٹر جو ہے وہ ہی ایک ایسا کوئی ملک ہو, ایسا کوئی آرگنائزیشن ہو کہ جو ان دونوں پارٹیز کو ایک اگریڈ ٹو پوائنٹس کے اوپر لے کر آئے, ورنہ تو یہ لگے رہیں گے استنبول میں ان کو کرا لیں اس کے بعد آپ دور سے کسی اور ملک میں چلے جائیں. یہ دو پارٹیز جو ہیں یہ پچھلے کتنے سالوں سے ایک دوسرے کے اوپر حملے کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے انہوں نے لوگ مارے ہیں, لوگ زخمی کیے ہیں, اور بہت زیادہ ان کی رنجشیں قدرتیں ہیں ان کے دلوں میں. آپ ان دونوں کو خالی بٹھا لیں گے میز کے اوپر تو یہ کبھی بھی معاملات حل نہیں ہوں, بغیر ماڈریشن کے یہ معاملات آگے نہیں چل, تو چاہے ہارٹ آف ایشیا ہو ادھر دوشانبے میں یا استنبول میں ابھی ان کے جو پارلیز ہوں یا ٹاکس ہوں, جب تک ایک اسٹرانگ ایسا ماڈریٹر, میں کہہ رہا ہوں بار بار آربیٹریٹر ہونا چاہیے کہ جس کی بات دونوں مانیں, تبھی یہ معاملات آگے چلیں گے, ورنہ امریکہ بھی مجبور ہو جائے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تنگ آ کر لے کے بولے کہ بس میں جا رہا ہوں اور افغانستان جانے اور اس کے لوگ پر جا. تو امید یہ ہے کہ وہ ہم اس سٹیج تک نہیں آئے.
یہ تھے بریگیڈیئر عمران ملک.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں.
پتہ ہے facebook.com/voaurdu.
یہ پروگرام جمعرات کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ جرمنی سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر حسین یاسا جو ایک ممتاز افغان صحافی اور تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر یاسا، ہارٹ آف ایشیا کانفرنس دوشنبے میں اس ہفتے ہوئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے مقاصد میں کس حد تک کامیاب ہے؟
تو یہ جو پروسیس ہے جعفری صاحب، اس میں تقریباً سارے وہ ممالک دخیل ہیں جن کے خیر خانہ اور خیر سگالی جو جذبے ہیں افغانستان کے پیس کے حوالے سے، انہوں نے بار بار اس کا اظہار بھی کیا ہے. تو اس جلسے کا جو فضا حاوی تھی اس جلسے پہ، وہ بھی اسی پروسیس کو، افغان کا جو امن کا عمل ہے وہ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ اس کا رنگ جو ہے وہ بہت زیادہ تیرا ہے، یعنی سارا فوکس اسی پہ تھا. اور جو میں نے جو اس کا وہ آخر میں جو مشترکہ جو بیانیہ تھا جو وہ پڑھا، اس میں بھی سارے ممالک نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ اس پروسیس کی ہر مقدور جو تعاون ہے اور کوششیں ہیں اس سے وہ دریغ نہیں کریں گے. اور سب نے جو آنے والا جلسہ جو ترکی میں ہونے والا ہے اس کے لیے بھی اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے. تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ حد اقل خطے کے ممالک جو ہیں وہ سب مشترکہ طور پر اس بات پر مصمم ہے کہ افغانستان کے مسئلے کے لیے کوئی ایسا رائے حل تلاش کیا جائے جس سے کہ افغانستان بھی وہ اس میں امن و امان کا دائمی قیام ہو اور خطہ بھی جو ہے وہ اس مشکل سے جو ہے وہ نجات پا جائے.
ہارٹ آف ایشیا جو ہے اس کا جو بنیادی نقطہ ہے، سینٹر پوائنٹ جو ہے، وہ افغانستان اور اس کی صورتحال ہے. آج کے حالات میں جبکہ افغانستان اس وقت انتہائی بے یقینی کی صورتحال سے دوچار ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ملکوں کو جو ہارٹ آف ایشیا میں شامل ہیں کیا کرنا چاہیے، ان کا جو کورس آف ایکشن ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟
اس میں دو باتیں ہیں جعفری صاحب. ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ممالک جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، سارے امپورٹنٹ ممالک افغانستان کے آس پاس اور گرد و نواح کے بہت سارے ممالک اس میں ہیں. تو اس میں جو ہے وہ دو باتیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے کس طرح کہ افغانوں کو آپس میں بٹھائیں گے اور کنوینس کریں گے مختلف جو پارٹیز ہیں جو ایک دوسرے سے درگیر ہیں، ان کو کنوینس کریں گے کہ آپ آ جائیں اور بیٹھ جائیں، اپنا سارا اثر رسوخ استعمال کریں گے. ایک یہ مسئلہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں کس طرح کے ایک نظام کا قیام ہو جس کے بعد وہ دائمی عمل کی اس کی بھی ضمانت ہو. تو وہ عموماً یہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ یونائیٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ دوسرے ممالک بھی یہ افغان آپس میں مل بیٹھ کے کون سا نظام بنائیں گے، کیسا نظام بنائیں گے، فیڈرل ہوگا، فیڈرل پارلیمنٹری ہوگا، یونیٹری اسٹیٹ ہوگا، اس میں مذہب کا کیا رول ہوگا، کیسے ہوگا، یہ باتیں آپ آپس میں حل کریں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو اپروچ ہے یہ تھوڑا سا مختلف اس اپروچ سے جو کہ بون کانفرنس 2001 میں دیکھا گیا تھا. اگرچہ 2000 بون کانفرنس میں نظام کے خدوخال کسی شکل میں جو وہاں پہ ظاہر ہوا تھا، باقی وہ تو افغان کانسٹیٹیوشن جو کہ 4 جنوری 2004 میں جو اپروو ہوا تھا، اس کے بعد افغانستان کے جو موجودہ جو یونیٹری پریزیڈینشیل یونیٹری سسٹم وہ وجود میں آیا تھا. اب جو ہے مشکل یہی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو خطے کے ممالک ہیں ان کو جو ہے اس پروسیس میں بھی مدد کرنا چاہیے. افغانستان کے مختلف یہ جو مختلف دڑے ہیں، ایک طرف حکومت ہے، ایک طرف طالبان ہے، اور ایک طرف جو ہے سول سوسائٹی اور افغانستان کے دوسرے سیکشنز کے بہت سارے لوگ جو اس میں دخیل ہوں گے. تو ان سب کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے اور ان سب کو جو ہے تھوڑا سا بریفنگ دینا چاہیے کہ خطے کے دوسرے ممالک کس قاعدے سے کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ جو نسبتاً جو ایک ثبات کی سی اسٹیبلٹی دیکھنے میں آتی ہے اور تھوڑے سارے ممالک جو ہیں وہ ترقی کی طرف گامزن ہیں. تو وہ کیا میکینزم ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن کا قیام ہو. میرے خیال سے اس مسئلے میں یہ جو ممالک ہیں، دوست ممالک ہیں، ان کو جو ہے اس مسئلے پر عقب نشینی نہیں کرنا چاہیے.
افغان گورنمنٹ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے اس کانفرنس سے؟
افغان گورنمنٹ کا جو وہ جو ڈاکومنٹس دیکھنے میں آ رہا ہے، جو وہ آفیشلی یا ان آفیشلی کبھی لیک ہو جاتی ہیں وہاں سے، اس میں سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے افغان گورنمنٹ کی توقع یہ ہے کہ یہ جو افغان جو کانسٹیٹیوشن ہے جو نافذ العمل ہے اس وقت، اور جو ایسنس ہے اس کانسٹیٹیوشن کا، وہ جو ہے کسی بھی فیوچر سسٹم میں جو ہے وہ برقرار رہے، اس کی ماہیت، اس کا محتوی برقرار رہے. اور اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو 20 سال کے دورانیہ پر مشتمل یہ جو پیریڈ ہے 2001 کے بعد، اور یہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے، انہوں نے بہت زیادہ پیسے لگائے ہیں افغانستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اور جو جنگ چل رہی ہے اس میں، اس کے علاوہ ان کے بہت سارے جوان شہید ہوئے ہیں، اور بہت سارے افغانوں کی ایک بڑی تعداد جنہوں نے اپنے جانوں سے ہاتھ دھوئے ہیں. تو یہ جو اچیومنٹ ہے اس 20 سال کے درمیان، جو آزادی ہے میڈیا کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، جو بظاہر اس کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، تو وہ جو ہے اس کو صدمہ نہیں پہنچنا چاہیے، یہ ان کی رائے ہے. اور جو بھی سیٹ اپ آتا ہے، سسٹم آتا ہے، وہ جو ہے پلورل ڈیموکریسی کی بنیاد پہ.
افغانستان کا جو ایک اور بہت اسٹرانگ فریق ہے اس تنازع کا، یعنی طالبان، ان کا ریپرزینٹیشن نہیں تھا اس کانفرنس میں، کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا اس کانفرنس کے آؤٹ کم پر یا اس کوششوں پر؟
میرے خیال سے اس جلسے کی مشروعیت پہ جو ہے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، کیونکہ بہر صورت وہ ایک آفیشیل میٹنگ ہے اور اس میں آفیشیل نمائندے آئے ہیں. افغانستان میں طالبان کی اس وقت کوئی آفیشیل حیثیت نہیں ہے. لیکن جو دوسرے 20 جو جلسے ہو رہے ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، جیسے ابھی ماسکو میں ہوا تھا اور ابھی انکارا میں ہونے والا ہے، قطر میں جو چل رہے ہیں، وہاں پہ سارے جگہوں پہ جو ہے وہ طالبان بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی موجودگی وہاں پہ ہوتی ہے. تو میرے خیال سے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور جو ڈکلیریشن بھی جو وہاں پہ جو آخر میں دیکھنے میں آیا ہے، اس میں بھی ایک خیر سگالی کے جذبات کے علاوہ اور اس عزم کے علاوہ کہ ہم سارے جو کومکیں ہوں گی ہم سے، جو ہم مدد کریں گے اس سے دریغ نہیں کریں گے، اس کے علاوہ کوئی ایسی بات جس کو وہ طالبان پہ ناگوار گزرے اس میں جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آیا. لیکن اس سے زیادہ سخت تو جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ٹرائیکا کا ماسکو میں، وہ بہت سخت ہے، جس میں ان کو آرٹیکل 3 کہتا ہے کہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ ریسٹوریشن آف ایمریٹس جو ہے افغانستان، وہ کسی کے لیے قابل نہیں.
ایک طرف وہ امریکہ کی جانب سے کوششیں ہو رہی ہیں قیام امن کے لیے، اور فوجوں کی واپسی کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ قریب آ رہی ہے، اور اشارات ایسے مل رہے ہیں کہ شاید مئی میں فوجوں کا وڈرال نہ ہو سکے. دوسری جانب ہارٹ آف ایشیا کی جانب سے کوششیں ہو رہی ہیں. آپ کیا توقعات کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں صورتحال کس نہج پر جائے گی؟
جو میڈیا میں خبریں جو آئی ہیں، ابھی نئی خبریں، اس کے لحاظ سے تو خلیلزاد صاحب اور ملا برادر کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی ہے، جس میں کہا گیا ہے ان رپورٹوں میں کہ طالبان نے بھی وہ جو امریکہ کا موقف ہے کہ ٹیکنیکلی یہ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اس وقت افغانستان میں کوئی میرے خیال سے 10,000 کے اوپر ٹوٹل جو فورن ٹروپس ہیں ان کی تعداد، اس میں کوئی 2,500 کے قریب کہا جاتا ہے امریکن فورس ہیں. تو اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ جو بائیڈن نے بھی کہا کہ یہ ہمارے لیے ٹیکنیکلی ممکن نہیں ہے کہ ہم ان فوجوں کا وڈرا کر سکیں. اچھا، تو وہ جو ہے طالبان کی طرف سے سخت موقف آیا کہ نہیں، آپ نے جو آپ نے وعدہ کیا ہے، جو ایگریمنٹ میں آیا ہے، اسی ڈیڈ لائن پہ جو ہے آپ قائم رہے. لیکن ایسے لگتا ہے کہ طالبان بھی تھوڑا تھوڑا کر کے وہ راضی ہو رہے ہیں، لیکن وہ اپنے اس رضامندی کے لیے وہ کچھ وصول بھی کرنا چاہتے ہیں یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے. میرے خیال سے رپورٹ میں جو کہا گیا وہ درست بھی ہو، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے بدلے میں ہم ایگری کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام جو ہے وہ یونائٹیڈ نیشن کا بلیک لسٹ ہے، اس میں سے پاک کیا جائے، اور اس کے علاوہ ہمارے جو 7,000 اور بھی جو پرزنرز ہیں وہ بھی رہا کیا جائے.
ہر چند کے ابھی ترکی میں ہونے والی کانفرنس کی تاریخ نہیں آئی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں ہارٹ آف ایشیا کے بعد. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی امپیکٹ ڈالے گی اوور آل سچویشن پر؟
بعض لوگ تشبیہ کر رہے ہیں کہ یہ بون سیکنڈ کانفرنس ہوگا، لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو سیریز چل رہی ہیں مذاکرات کی، گفتگو کی جو وہ ہیں، قطر میں ہیں جو کہ ماسکو میں کئی دور اس کے ہوئے ہیں, شاید ان سے سیریس ہو, شاید ان سے سیریس تر ہو. اور یہ جو ہے کچھ علاقے کے ممالک اور طالبان اور گورنمنٹ جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ ذرا سیریس موڈ میں آ کے بیٹھے ہیں, اور ان میں شراکت بھی جو ہے وہ تھوڑا سے ہائی لیول پہ ہوگی. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو دو پروسیس چل رہے ہیں قطر ماسکا وغیرہ میں جو ہوتے ہیں اور دوسرے چھوٹے موٹے جو, ان سب چیزوں سے تھوڑا سا بہت زیادہ بڑا ہو. لیکن جس طرح کے بون کے کانفرنس تھے کہ ان کے بہت زیادہ دورس نتائج مرتب ہوئے خطے کے اوپر افغانستان کے اوپر, میرا نہیں خیال کہ وہ اس وقت اس طرح کی ایک صورتحال ہے. یعنی دوسرے کانفرنسوں سے یہ بڑا ہوگا لیکن وہ بون جیسا کانفرنس میرا نہیں خیال کہ ہوگا.
یہ تھے ڈاکٹر حسین یاسا.
اور سمعین کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس چھاپری کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے. آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام